الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم.
بھائی یہ جگہ پر کر لو آپ لوگ آ جاتے ہیں, اتنی اچھی جگہ ہے, چھاؤں ہے, بچھا ہوا ہے, وہاں پانچ سات فٹ آپ سے بیچ میں خالی ہے بس.
محترم دوست اور بزرگو, اللہ جل جلالہ عم والہ کا بے انتہا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے, اس نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے, عزت کی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے, جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اس ایمان کی بنیاد پر دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہوتی ہے, اور ماں باپ موت کے جتنے مرحلے ہیں, جتنی منزلیں ہیں, اس سب منزلوں میں آسانی ایمان کی وجہ سے ہوگی. جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے لیے قبر میں, حشر میں آسانی اور سہولت ہوگی, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا, سب سے پہلے دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی, باوجود دنیا کی وسعتوں کے, باوجود مال دولت کے, باوجود زمین اور جاگیر کے, اور قسم قسم کے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی آدمی پریشان ہوگا, ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد. اس لیے کہ دنیا میں سکون کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے, جس اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کر سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے نام میں ہے. بھائی مولوی صفا دو چار آدمی بھیجو, بند کراؤ ساری دکانیں, کبھی مجمع یہاں آئے گا, اور یہ بازار یہاں نہیں ہوتا کبھی بھی. دل کا سکون اطمینان جو ہے وہ اللہ کے نام میں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اس کے نام کے بغیر اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اور ایمان کی جگہ دل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کا کلمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے, اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ دل ہے. دل میں جگہ پکڑتا ہے. جب دل میں جگہ پکڑتا ہے تو پھر جسم کے اعضاء صحیح چلتے ہیں. ہر ہر عضو
اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے, آنکھیں وہی دیکھیں گے جو اللہ چاہتا ہے, کان وہی سنیں گے جو اللہ چاہتا ہے, زبان وہی بولے گی جو اللہ چاہتا ہے, قدم اسی راستے پر چلیں گے جو اللہ چاہتا ہے. جب دل میں کلمہ اترتا ہے, اور جب دل میں کلمہ نہیں اترتا, ایمان اندر نہیں ہوتا, تو پھر یہ سارے اعضاء اپنی مرضی سے استعمال ہوتے ہیں, اپنے آپ چلتے ہیں, چاہتوں کے تابع, خواہشوں کے تابع چلتے ہیں. اور دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع چلیں, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. جو اللہ کی مرضی پر زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی دنیا بنائے گا. پہلا یہ ہوگا کہ دنیا بن جائے گی. دین کے ذریعے سے سب سے پہلے دنیا بنتی ہے. جب زندگی میں دین آتا ہے تو پہلے دنیا بنتی ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا بننا بگڑنا, جیسے اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ بننا بگڑنا نہیں ہے. اس وقت کا تصور یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہو, بہت بڑا گھر ہو, زمین جاگیر ہو, اور چار پہیے والی گاڑیاں ہو, تو دنیا بن گئی. دنیا کا بننا یہ نہیں ہے. ایک انسان کی دنیا کا بننا کہ اس کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں. ایک انسان ہے, اس کی جو ہوائی جو ضروریات ہیں وہ آسانی کے ساتھ پوری ہو رہی. اس کے روٹی کپڑے کا مسئلہ ہے, اس کے مکان کا مسئلہ ہے, نکاح سواری ہے, آسانی سے آدمی کی ضرورتیں پوری ہو رہی. اب اس کو اور کیا چاہیے دنیا؟ باقی تو سب جمع کیا ہوا ہے, وہ اس کو تھوڑا کام لگتا ہے. کروڑوں اربوں روپے آدمی کی جمع کیے ہوئے تو اس کو کہاں کام لگتا ہے؟ پڑا ہے سب, بڑی بڑی زمینیں ہیں, جاگیریں ہیں, پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد وارث بدل جائیں گے, وہ بھی دعوے دار رہیں گے, ہمارا ہے. جو کام لگنے والی چیزیں ہیں انسان کے, اس کی ضرورتیں. اس لیے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ تین سطریں جو لکھی ہوئی ہوگی, ما قدمنا وجدنا, کہ جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہم کو مل گیا. یعنی انسان نے نیک کام کیے اپنی جان و مال سے, وہ آگے بھیج دیا اللہ کے وہاں. ما قدمنا وجدنا, وہ ما اکلنا ربحنا, اور جو ہم نے کھایا پیا وہ نفع میں رہا, وہ ہمارا. کھا لیا, پی لیا, پہن لیا, وما ترکنا خسرنا, اور جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے وہ کاٹے میں گیا, وہ نقصان ہو گیا. تو انسان کا وہ ہے جو وہ آگے بھیجتا ہے نیک عملوں کے ذریعے سے. چاہے وہ نیک اعمال آدمی اپنے جان سے, اپنے جسم سے کرتا ہے, یا اپنے مال سے کرتا ہے. اور بعض عملوں میں جان مال دونوں کی ایک ساتھ ضرور پڑتی ہے, جیسے حج ہے, جان اور مال دونوں لگتا ہے. تو جو آدمی نے کر لیا وہ پائے گا. باقی دنیا کی زندگی کے بننے کا تعلق جو ہے کہ انسان کی حاجتیں ضرورتیں آسانی سے پوری ہو رہی ہے, اور وہ بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے, تو یہ زندگی اس کی اچھی ہے. اور ایک آدمی کے پاس خوب دنیا ہے لیکن اللہ کے عوامر پورے نہیں ہو رہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے, رمضان میں روزے نہیں رکھے جا رہے, مال کی صحیح طرز پر زکات ادا نہیں ہو رہی ہے, اور خوب پیسہ اس کے پاس ہے آ رہا ہے, تو یہ دنیا بنی ہوئی نہیں ہے. چاہے آدمی سمجھتا ہو بن گئی ہے, یہ دھوکہ ہے, اور یہ دھوکہ موت پر کھلے گا. دنیا میں اگر کھل جاوے تو بہت اچھا ہے, انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ انسانوں پر محنت کرے کہ دھوکے سے نکل جاؤ, اس سے تو دھوکے سے نکل جاؤ, کوئی دھوکے میں نہ رہے. لوگوں کا دھوکہ کھول ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل آخرت ہے. سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے یہاں پر کہ ہمیں کسی طرح جی رہا ہے جیسے دنیا اصل ہے, ہر اس انداز میں جی رہا ہے کہ یہی رہنا ہے, یہاں سے جانا ہی نہیں, اس لیے تیاری کر رہا ہے ابھی, ہر وقت جینے کی تیاری کرتا ہے, ہر وقت. 80 سال کا بوڑھا بھی ویسی تیاری کر رہا ہے جیسے 20 سال کا جوان کر رہا ہے. یہی دھوکا ہے. جس دن آنکھ کھل جائے گی تو اس دن آدمی دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرے گا کہ یہاں کے تو کئی دن بچے ہیں کسی کو پتا نہیں, لیکن موت کے بعد خبر میں قیامت تک رہنا ہے. موت کے بعد قبر میں قیامت تک سونا, وہاں کی تیاری کرنی. اور قبر میں کام آنے والے اعمال ہیں, مال نہیں ہے. قبر میں جو چیز کام آئے گی وہ اعمال ہے. مال تو سارا گھر میں چھوٹ جائے گا, بینک میں جمع ہے تو بینک میں رہ جائے گا. کوئی مر گیا ہے اس کا پیسہ لا کر اس کو دے دو, کوئی کہے گا کہ بینک میں 10 لاکھ روپے اس کے ہیں, اس کے بینک میں سے نکال کے دے دیں؟ بلکہ بینک میں کھاتا کھولتے اسی وقت وہ لکھوا لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کون, لکھوا دو کیا کہتے اس کو, نومینی. ہاں کہ بھائی اگر آپ مر گئے چلے گئے تو یہ کس کے, تو آپ کے تو اسی وقت ہیں جب تک آپ زندہ ہیں. اور جہاں مرن سرٹیفکیٹ آ گیا وہاں سے اس کا ختم ہو گیا کہ بھئی ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہاں سے سرٹیفکیٹ لے لیا, مرن سرٹیفکیٹ ختم ہو گیا. تو یہ ایک بڑا دھوکہ ہے دنیا, اس دھوکے سے نکلنا ہے. اور ہر آدمی خود ہی نکلے گا, دوسرا نہیں نکل سکتا اس کو, اس لیے اس کو خود سمجھنا ہوگا کہ ہم اس دھوکے سے باہر آویں اور اپنی زندگی کی جو حقیقی زندگی ہے اس کی تیاری میں لگے ہوں. جو اصل ہمارا ہے, ماں بعد موت جو کچھ یہاں کیا ہے وہاں ملے گا. جتنے نیک کام کیے ہیں, جتنی نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, اللہ کا ذکر کیا ہے, دین سیکھا ہے, دین پر چلے ہیں, دین کا کام کیا ہے, اپنی جان اور مال کو اللہ کے نام پر لگایا ہے, دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں, یہ سارا ہمارے حصے میں آئے گا اور وہ اجر اور بدلے کی شکل میں ملے گا. جیسے یہاں الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں, کبھی چیک ہوتا ہے جو پیسہ ہے 2 لاکھ چیک, اور کبھی زمین کی شکل, بھائی یہ 5 لاکھ کی زمین ہے لے لو آپ. کبھی گولڈ کی شکل میں ہوتا ہے کہ یہ اتنا تولا سونا اتنے لاکھ روپے کا. ایسے آخرت میں اجر بدلہ اللہ پاک دے گا نعمتوں کی شکل میں جنت میں, کہ جو یہاں اچھے کام کیے ہیں اس کا اللہ کے وہاں بدلہ ہے, جنت اور اس کے باغات ہیں اور وہاں کی آسائش اور وہاں کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو. جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے, جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. چوڑائی کتنی ہے اس کی, زمین سے لے کر آسمان کتنے فٹ ہے معلوم ہے کسی کو, پہلا آسمان کہاں ہے؟ یہ جو کچھ ہم کو نظر ہے تو بادل دکھتے ہیں, اور بادل تو بہت قریب ہیں, چند 1000 فٹ اوپر جاتے ہیں ہوائی جہاز میں تو بادل آ جاتے ہیں. ہوائی جہاز پھر بادلوں سے اوپر جاتا ہے وہ, اور اوپر اڑتا ہے. آسمان تو کافی دور ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے بقدر ہے. چوڑائی بیان کی, لمبائی نہیں کی, اور لمبائی کے مقابلے میں چوڑائی بہت کم ہوتی ہے. اکثر یہ سب ہے, سب اس کی چوڑائی یہ ہے 4 فٹ اور لمبائی 100 فٹ. کافی بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے. وہ اصل حیات ہے, اصل زندگی ہے. اس لیے یہاں پر عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے اور اچھے اچھے کام کر لے. القیس من دان نفسہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی نگرانی کرے, اپنے آپ پر قابو رکھے, اپنی ذات پر قابو رکھے, کھانے میں, پینے میں, چلنے پھرنے میں, کمانے میں, بولنے میں, سننے میں قابو رکھے. کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے, کیا سننا ہے, کیا نہیں سننا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کیا کمانا ہے, کیا نہیں کمانا ہے, کہ قابو رکھے اچھی طریقے سے. وہ عمل لما بعد الموت, اور ما بعد موت میں کام آوے ایسے عمل کر دیں. جو ما بعد موت کام لگے ایسے کام کرا دیں. ہم سوچیں کہ ہم ایسے کام کتنے کرتے ہیں جو ہم کو ما بعد موت کام لگے, اور کرتے ہیں تو وہ کیسے ہیں, صحیح ہیں, غلط ہیں, علم کی روشنی میں ہیں, جہالت کے ساتھ ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. کرنے والوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے, یا شہرت کے لیے ہے, بڑا بننے کے لیے ہے. آدمی کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے شرائط کے ساتھ قبول ہوتا ہے. دنیا کے میں بنی ہوئی چیزیں بھی اس کی شرائط کے ساتھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. بگڑی ہوئی چیز کوئی نہیں لیتا, کمزور چیز کوئی نہیں لیتا, پرانی ہو جاتی ہے تو نہیں لیتے لوگ. پرانی ہو گئی ہے, بگڑی ہوئی ہے, کمزور ہے, کلر ٹھیک نہیں ہے اس کا, بہت سی چیزیں اس لیے ریجیکٹ ہوتے, بھائی کلر اچھا نہیں, پسند نہیں آتا ہمیں. ایسے ہمارے جو کام ہیں, ہماری نماز, روزے, زکوٰۃ, حج اور جتنے ہمارے اور کام ہیں, ان سارے کاموں میں ایک تو وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے مطابق ہونا, کہ عمل کے وہ عمل حضور والے طریقے پر ہے, مسائل کے اعتبار سے وہ صحیح ہے, اور پھر وہ عمل اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کے لیے کیا ہے, نام و نمود نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے, ریا نہیں ہے, شہرت کا جذبہ نہیں ہے, اور کوئی غرض نہیں ہے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, تو وہ عمل قابل قبول ہوگا اور اس کا بڑا بدلہ ہوگا. دنیا میں اس عمل کی وجہ سے برکتیں ظاہر ہوتی, برکتوں کا ظہور ہوتا نیک کاموں کی وجہ سے, اور آخرت میں ان نیک کاموں کا اچھا بدلہ ہے. جیسے میں نے بھی عرض کیا, اور آخرت زیادہ دور نہیں ہے, زیادہ دور نہیں ہے. کیسے تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے, ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. من مات فقامت قیامتہ, ہو من مات کہ جو گیا مر گیا, اس کی قیامت تو قائم ہو گئی, زیادہ دور نہیں ہے کہ کل آ جاوے, پرسو آ جاوے, سرسو آ جاوے, مہینے بعد آوے, 2 مہینے کے بعد آوے, کسی کو پتا نہیں ہے. اس لیے یہاں عقل مندی یہی ہے کہ انسان ان صفتوں کو کہ ایمان سیکھ کر اپنی نماز بنا کر عبادت میں کمال پیدا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام والا مبارک علم سیکھ کر اپنے اخلاق سنوار کر ایک اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ بنا کر اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا رہے تاکہ اپنے دین میں کمال پیدا ہو جائے اور ہم ایسا دین بنا لیں اپنا جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ ہمارے عملوں کو پسند کر لیں. جیسے کاریگر یہ چاہتے ہیں کہ جس جو آدمی بنوا رہا ہے وہ پسند کر لیں. اگر وہ پسند نہیں کرے گا تو میرا بنایا ہوا فیل ہے. یا پھر فرنیچر بنا رہا ہے کسی کے لیے لیکن جس کے لیے بنایا اس نے پسند نہیں کیا تو کیا کرے گا. ایک درزی نے کپڑے بنائے لیکن جس کے لیے بنائے تھے اس نے پسند نہیں کیا. جس کے لیے بنائے تھے اس نے پسند ہی نہیں کیا. ایسے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہم کریں کہ وہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ کے لیے اللہ اس کو پسند کر لے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. یہ راہ خدا کی نقل و حرکت اس کے لیے خالی آنا جانا نہیں یا کوئی زائد بوجھ ڈالنا نہیں آپ کے اوپر کہ بیوی بچے چھڑوا دیں کاروبار چھڑوا دیں بلکہ یہ ہمارے اوپر رحم ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہے کینسر ہو گیا اس کو اپنے گھر میں ہے کھاتا پیتا آدمی ہے کروڑوں کی پراپرٹیاں جائیداد ہیں بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے 8-10 بچے ہیں اور دواخانے جاتا ہے چیک اپ ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر اور آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا 2 مہینے کے لیے تو یہ سارا اس کا چھڑوا رہے ہیں اور اس کو 2 مہینے دواخانے کے ایک چھوٹے کمرے میں جو اتنے بڑے محل میں رہتا تھا اتنی بڑی زمین جاگیر اس کے پاس ہے اور دواخانے کے 15x15 کے 10x10 کے روم میں اس کو ایڈمٹ کیا ہے تو یہ اس کے اوپر رحم ہے یا ظلم ہے. بولو نا بھائی ذرا زور سے بولو یہ رحم ہے اس کے اوپر سب کچھ چھوڑا ہے اس کو لیکن یہ اس کے اوپر رحم ہے کہ 2 مہینے چلے چاہے 6 مہینے لگے علاج ہو جائے گا تو اب باقی سب استعمال کر سکے گا اور علاج نہ ہوا تو یہ تیزی کے ساتھ چلا جائے گا مرض بڑھ جائے گا. ایسے ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوئی یقین کی کمزوری کی سب سے بڑی بیماری ہے یہ کہ یقین کمزور ہوا ہے اللہ کی ذات سے جو ہمارا رب ہے جو کھلانے والا پلانے والا پالنے والا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی ہمارا حاجت روا ہے سب کا پالنہار ہے. اس اللہ سے ہمارا یقین کمزور ہوا یہ بہت بڑا مرض ہے. یقین کمزور ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے ختم بھی ہو جاتا کمزور پڑ گیا آدمی کی نظر چیزوں پر ہو گئی لوگوں پر ہو گئی اور کمزور ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اوپر سے رابطہ ختم ہو جاتا. یہ کینسر سے زیادہ بڑا مرض ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے غافل ہو گیا اللہ کو بھول گیا. تو پھر کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا کہ اب وہ اپنی ذاتوں سے بھی غافل ہو گئے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے. یہ جو محنت ہے دعوت کی اس میں بنیادی محنت اسی پر ہے کہ ہم اپنا یقین بنائیں اپنا یقین مضبوط کرے اللہ کی ذات پر اس کی صفتوں پر اعمال کے ذریعے سے زندگی بننے پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلیں گے تو زندگی بنے گی. اس کا یقین دل کی گہرائیوں میں پیدا کرنا ہے یہ سب سے بڑا مقصد ہے. یہ ابتدا اور شروعات ہے یہ اساسی بنیادی چیز ہے کہ اللہ پر یقین پیدا کرے. اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے وہی پالتا ہے وہی دیتا ہے. آدمی اپنے بازوؤں سے نہیں کماتا اپنے ہنر فن سے نہیں اللہ دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دل کے اندر ہی جس کو یہ یقین ہوگا وہ اطمینان سے زندگی گزارے اور یقین نہیں ہوگا گھر میں ہر وقت پریشان پھرتا رہے گا ہر وقت پریشان پھرے گا.
کہ یقین اللہ پر نہیں ہے. یقین کا ذوق جو ہے وہ آدمی کو دنیا میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتا. اس لیے جماعت میں نکل کر جو پہلی چیز سیکھنی ہے وہ یقین سیکھنا, اور یہ عملی چیز ہے, صرف سننے سے نہیں آ جائے گا, پریکٹیکل ہوتا ہے. جیسے ڈرائیونگ پریکٹیکل چیز, کار چلانا آدمی کو سیکھنا ہے تو اسٹیئرنگ پر بیٹھنا پڑتا ہے, گاڑی چلانی پڑتی ہے. یقین عملی چیز ہے کہ موقع با موقع اللہ سے مانگ کر اعمال اپنی ذات سے قائم کر کے آدمی بڑھتے گا زندگی میں, تو اس سے یقین میں قوت پیدا ہوگی, اللہ کا یقین پیدا ہوگا. اس لیے یہاں راہ خدا میں ایک بنیادی محنت ہے. نماز بنیادی عبادت ہے تو نماز کی مشق ہے کہ ہر بندہ نماز پر محنت کر کے اپنی نماز بناوے, ایسی نماز بناوے جیسی اللہ چاہتا ہے, ایسی نماز پڑھے کہ اللہ اس کو پسند کر لے. کیسی نماز پڑھے؟ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پسند کر لے, کیونکہ اللہ کے لیے نماز پڑھنی. اب اطمینان سے نماز پڑھیں گے, سکون سے پڑھیں گے, باجماعت ادا کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت کا حکم دیا ہے, وقت متعین پر پڑھنے کی تاکید کی ہے کہ نماز باجماعت, اور ہر نماز کے اوقات طے ہوئے. یہ ظہر کا وقت ہے, یہ عصر کا, یہ مغرب, یہ عشاء, یہ فجر, وقت متعین پر. سے نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں کمال پیدا کرنا. کیا کرنا ہے بولو نا بھائی؟ اپنی نماز میں کمال ایسی بنانی ہے جس کو اللہ پسند کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی نماز مانگی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تھا, آپ نے کیسے نماز پڑھی؟ ایسی نماز صحابہ نے پڑھی, پھر صحابہ کو تابعین نے دیکھا, انہوں نے ان کے جیسی پڑھی, تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا, انہوں نے ان کے جیسی پڑھی. ایسے سلسلہ چلتا رہا. ایسے ہی ہے کہ قیام ہے, رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, فائدہ ہے. لیکن اس کا جو طریقہ ہے, جیسے قیام کرنے کا طریقہ ہے, تو اچھی طریقے سے آدمی صحیح سنت کے مطابق قیام کرے, سنت کے مطابق رکوع کرے, سنت کے مطابق سجدے کرے, اور اطمینان سے نماز ادا کرے. نماز بنی, اب زندگی بننے پر پڑے گی. نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے, کہ نماز بننے پر پڑی ہے. اب دیگر گناہوں سے بھی آدمی دھیرے 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 بچ جائے گا. اس لیے نماز سیکھنی ہے, اور حضور والا مبارک علم سیکھنا ہے. آپ کا مبارک علم جو سارے جہان کے انسانوں کے لیے مفید ہے, وہی اصل علم ہے جو آسمان سے اترا ہے. ایشور وانی کہتے ہیں اس کو گجراتی میں, کہتے ہیں کہ آسمان سے اتری وہی ہے, وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اللہ کا کلام ہے, قرآن شریف, اور آپ کی حدیث. آپ نے جو بیان کی, آپ نے جو باتیں بتائی ہیں, کہ وہ باتیں ساری انسانیت کی ضرورت ہے, اس میں زندگی گزارنے کی تعلیم ہے, جو اصل علم ہے انسانوں کا. باقی جو علم ہے وہ تو چیزوں سے متعلق ہے, زمین میں کیا ہے اور سب ستارے کہاں ہیں, سمندر میں کیا ہے, جنگلوں میں کیا ہے, وہ اللہ کی بنی ہوئی مخلوق سے متعلق نالج ہے. اور ایک علم وہ ہے کہ جو علم انسانوں کی رہبری کرتا ہے زندگی گزارنے میں, کہ کیسے جینا ہے, کیسے مرنا ہے, مسلمان بن کے جینا ہے, مسلمان بن کے مرنا ہے. یہ علم ہے کہ جینا ہے تو کیسے جینا ہے, تو مسلمان بن کے رہے, وہ سماکم المسلمین, اور کیسے مرنا, کہ لا تموتن الا وانتم مسلمین,
کہ اس حالت میں موت آئے کہ سچے پکے مسلمان ہیں, اپنے دین پر ہیں, اللہ کے حکم پر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اس حالت میں موت آ رہی ہے. دنیا سے آدمی اس حالت میں جا رہا ہے کہ سچا مسلمان ہے. یہ علم ہے, یہ سب کی ضرورت ہے, چھوٹوں کی, بڑوں کی, پڑھے لکھوں کی, ان پڑھوں کی, تاجروں کی. اگر اس علم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو جہالت میں, اور جہالت میں آدمی نقصان ہی اٹھاتا, جہالت میں آدمی گھاٹا کھا جاتا. مارکیٹ کا پتہ نہیں تھا, آدمی نے خریدی کر لی جہالت کے ساتھ, سستی چیزیں مہنگے دام میں لے کر آ گیا. یہ نفع اٹھائے گا, نقصان اٹھائے گا؟ بولو نا بھائی, نقصان اٹھائے گا کہ جہالت میں خریدی کر لی. ایسے جہالت میں زندگی گزار دی تو جہالت میں نقصان اٹھائے گا کہ جاہل کا ٹھکانہ جہنم ہے. جاہل کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہ جہنم ہے. اس لیے علم حاصل کرنا ہے جو ہم کو نفع پہنچاوے, اور اپنے اخلاق بنانے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ دنیا میں صحیح زندگی گزار سکیں, ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں, اور اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کے لیے اس وقت جو بھائی جا رہے ہیں, ابھی کتنے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ, جماعت میں جانے والے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر, جو جماعتوں میں جا رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ, ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. ایک دو تین چار پانچ سات نو دس گیارہ, آپ لوگ آگے آ جاؤ نا, بڑے ان کے لیے جگہ, آپ بھی آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, اور آگے آ جاؤ, اور آگے آ جاؤ, بالکل یہاں میرے سامنے آ جاؤ, یہ جگہ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو لیں, ان کے لیے جگہ بنا, اللہ آپ کو جو ہے تھوڑے تھوڑے بیٹھے بیٹھے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ, بیٹھے بیٹھے, اور آپ لوگ آگے آ جاؤ. جو جماعتوں میں اس وقت جا رہے ہیں, چاہے چار مہینے میں جا رہے ہیں, چلے میں جا رہے ہیں, آگے آ جاؤ, آگے جگہ, آگے آ جاؤ, یہ دفتر کے سامنے جگہ خالی ہے, آ جاؤ, تھوڑا تیز قدم چلو, آ جاؤ, ماشاء اللہ, آ جاؤ, آگے آگے, ادھر آ جاؤ, ادھر جگہ ہے بھائی, آ جاؤ, آپ لوگ بول رہے ہیں, سڑک جاؤ, تو یہ ان صفتوں سے ابتدا ہے ہماری, اور ایک محنت شروع ہوگی دین پر چلنے کی, اور اگر یہ نہ ہوا تو ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے, دین سیکھے بغیر, جہالت کے ساتھ, غفلت کے ساتھ, ہر ایک جاتا ہے, ہم بھی چلے جائیں گے, کوئی ٹھہرے گا نہیں. اس لیے اچھی فرصت ہے, اچھا موقع ہے, موت سے پہلے پہلے اس کو ہم غنیمت سمجھ لیں. جو اس وقت جا رہے ہیں, اللہ پاک ان کے نکلنے کو آسان فرماوے, قبول فرماوے, اللہ ان کی مدد فرماوے, اور باقی جو حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ تاخیر نہ کریں, دیر نہ کریں, موت کا کسی کو پتہ نہیں, دین سیکھنے میں غفلت نہ برتیں. دین سیکھنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے, دین سیکھنا فرض ہے, پہلا فریضہ ہے آدمی اپنے ایمان سیکھے, نماز سیکھے, علم حاصل کرے, صاحب مال ہے تو زکات کا علم سیکھے, صاحب مال ہے حج سیکھ کر حج کریں, یہ فرض ہے اس کے اوپر, اور لوگوں کے ساتھ برتنا, معاملات ہیں تجارت کاروبار میں, معاشرت ہیں بیوی بچے اور گھر بار میں, یہ بنیادی علم ہے جو ہر آدمی کے اوپر اس کا سیکھنا فرض ہے. اس سے غفلت نہیں برتنی, بلکہ اس علم کو سیکھ کر اس علم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن چونکہ گھر کے ماحول میں غفلت ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, جہالت ہے, وہاں آدمی نہیں سیکھ پاتا, نہیں کر پاتا ہے, تو اس لیے یکسو کر دیتے ہیں کہ راہ خدا میں چار مہینے چلنے کے لیے بھیج کر, اب وہاں جا کر آدمی اپنی ان بنیادی چیزوں کو سیکھیں اور آگے کے دین کی طلب لے کر واپس آویں, تاکہ موقع بموقع آدمی اپنا دین سیکھتا رہے, دین پر زندگی گزارتا رہے اور مجرم بن کر زندگی نہ گزارے, اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے. جب بھی موت آوے تو ایک اچھی موت آوے, دنیا سے آدمی جاوے تو تیاری کے ساتھ جاوے. اس لیے سب جو جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے نکلنے کو آسان فرماوے, قبول فرماوے, نیت اچھی لے کر جائیں. ہر کام میں بنیاد نیت, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہو, آدمی کو وہی ملے گا. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم اپنی ذات سے دین پر چلنے کی نیت سے جا رہے ہیں کہ دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان دین پر چلنے والے بن جائے اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. اپنی ذات سے دین پر چلنا ہے, پوری انسانیت دین پر چلنے والی بن جائے اس کی محنت لے کر جا رہا ہے. اپنی جان اور اپنے مال سے سفر ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے پیسے لیں, اپنی جان لگاوے, اپنے پاس نہیں ہے تو قرض لے سکتا ہے دین سیکھنے کے خاطر. لوگ علاج کے لیے قرض کرتے ہیں, شادی میں قرض کرتے ہیں, گھر بنانے کے لیے قرض کرتے ہیں, اور چاہتیں پوری کرنے کے لیے قرض کرتے ہیں. دین سیکھنا یہ تو بنیادی ضرورتوں میں سے. آدمی اگر آدمی اپنے پاس نہیں ہے تو پھر اپنا انتظام کر لیں, اپنی جان مال لے کر نکلیں, تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے, سوال نہ کرنا پڑے, کسی پر بوجھ نہ بننا پڑے. اپنا دین ہم اپنی جان مال سے سیکھیں گے. جماعت کی شکل ہوتی ہے 10-12 آدمیوں کی جماعت, ایک کو ذمہ دار بناتے ہیں. مشورے سے جن کو ذمہ دار بنا دیا جاوے, سارے ساتھی ان کی اطاعت کرو اور اطاعت کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ. اپنے سفر کی ضروریات, اپنا بستر, کپڑے اور دیگر ضروری سامان ساتھ میں رکھیں, کھانا پکانے کے لیے برتن ساتھ میں لیں. ضرورت کی چیزیں ہر جگہ مل جاتی ہیں, آٹا, دال, چاول. اپنے برتن اپنے ساتھ ہیں, جہاں جائیں گے وہاں سے لے کر اپنا پکا کر خود کھائیں. اپنی جان اور اپنی جان اپنا مال. جماعت کی شکل میں سفر کریں گے, سنتوں کی پابندی کے ساتھ. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا, ہر کام کو سنت کے مطابق. یہی سے اس کی مشق شروع کر دے, جو اصل بنیادی چیز ہے. دین پر چلنا سیکھنا ہے تو دین کیا ہے, حضور کا طریقہ ہے. ہر کام کو آپ کے طریقے پر کرنا ہے. آپ کیسے سفر کرتے تھے, آپ کیسے کھاتے تھے, آپ کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے. ہر کام کی سنتوں کا مذاکرہ کریں. ہر عمل سفر سے پہلے سفر کی سنت ہے, کھانے سے پہلے کھانے کی سنت, سونے سے پہلے سونے کی سنت. غسل کر رہے ہیں تو کسی سے مذاکرہ کر رہے, غسل میں کیا سنت ہے ذرا بتاؤ مجھے. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے کسی سے پوچھ رہے, بھائی نماز میں کیا کیا سنت ہے, تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی کا مکلف کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں ہر کام میں. اس محنت میں وہی بنیادی چیز ہے, ایک طرف یقین پیدا کرنا ہے اللہ کی ذات پر, تو دوسری طرف یقین پیدا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر کامیابی کا یقین پیدا کرنا. یقین بھی بناتے ہوئے عملی طور پر ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کریں. سفر میں بھی اسی طرح کریں گے, سکون وقار کے ساتھ سفر کریں گے, ذکر کے ساتھ سفر کریں گے, نمازوں کی پابندی کے ساتھ سفر کریں گے. نماز قضا نہ ہو جائے سفر میں بھی, سفر میں بھی نماز قضا نہ ہو. سفر میں اگر مسافت شرعی ہے تو قصر ہو جاتی ہے نماز, سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے. بجائے ظہر عصر عشاء کی 4 کے بجائے 2 ہو جاتی, باقی جو وتر جو ہے واجب ہے. اور فجر کی سنتیں جو ہیں وہ سفر میں بھی ضروری, لیکن قضا نہیں کرنی. اس کا خیال کرنا ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے. اعمال کے ساتھ سفر کریں, دعوت دیتے ہوئے, سیکھتے سکھاتے ہوئے, اور ذکر عبادت کرتے ہوئے, ایک دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے. شور شرابہ نہ کریں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ سفر میں شور شرابہ ہو, ہنگامہ ہو, جہاں کھڑے ہو گئے ٹولہ لگا لیا, جہاں جائے بازار لگا دیا. یہ طریقہ نہیں ہے. سکون ہے, وقار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا, کھانے پینے کا طریقہ بتایا, سونے جاگنے کا طریقہ بتایا, چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا. اگر حضور کے طریقے پر یہ کام ہوں گے تو پھر برکتوں کے دروازے کھلیں گے. زندگیوں میں سکون محسوس ہوگا, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اس لیے سفر اس طرف منزل آ جائے, ہماری سامان دیکھ لے, ساتھیوں کو دیکھ لے, سفر میں احتیاط سے رہے, اپنے جان مال کی اپنے سامان کی حفاظت کرے. اس لیے سارے ساتھی ایک ساتھ رہے, چاہے 10 سیٹوں پر 12 کو بیٹھنا پڑے, جگہ کم ہے تو بجائے کہ ادھر دو کو بھیجا ادھر بھی, اس کے بجائے ایک ہی جگہ رہے. اس میں ایمان اعمال کی بھی سلامتی ہے اور جان مال کی بھی سلامتی ہے. پہلی کوشش تو یہ کرے کہ ایک ہی جگہ سب کا انتظام ہو جائے, نہیں ہوا تو اب ایک جگہ پر سیٹ ہو جاؤ. پرائیویٹ سواری آ گئی ہو کوشش کرے ایک سواری میں بیٹھے, لیکن زیادہ آدمی ایک میں نہیں آئیں گے تو دو کر لیں, دونوں ڈرائیور سے بات کریں, بھائی دونوں گاڑیاں ایک ساتھ چلے گی, ایک کے پیچھے ایک چلے گی, ایک رکے کسی وجہ سے دوسرے کو بھی رکنا تاکہ ساتھی ساتھ میں رہے. اس میں جان مال کی بھی سلامتی ہے, ایمان اعمال کی سلامت. نماز کے وقت نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا, تعلیم کے وقت تعلیم کرنا آسان ہو جائے گا, کھانے کے وقت کھانا پینا آسان ہو جائے گا. سب ساتھی ایک ساتھ ہوں گے تو اطمینان رہے گا, حفاظت رہے گی. اس کی کوشش کریں ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے ساتھی کو بھی اور کسی مسافر کو. اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی آ کر بیٹھا تو اس کا حق بنتا ہے, 2 منٹ بھی اگر کوئی بیٹھا تو ہمارے ذمے کا ہم اس کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہمارا پڑوسی ہے 2 منٹ کا. اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہوں ایک دوسروں کے پاس تو اتنی دیر کے پڑوسی ہیں, اس میں سے بہت سے ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی پاس نہیں بیٹھے, آج ابھی مجلس میں بیٹھ گئے ہیں. کوئی کسی گاؤں کا ہے, کوئی کسی گاؤں کا ہے, لیکن جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر کا وہ پڑوسی ہے. اس کے ذمے اس کو تکلیف نہ پہنچا, اپنے ہاتھ سے, اپنے پیر سے, اپنی زبان سے, اپنی کسی چیز سے بھی اس کو راحت پہنچے, اس کی فکر کرنا. سفر میں اس کا خیال کرے, جب منزل آ جائے دعا پڑھتے ہوئے, اپنا سامان دیکھتے ہوئے, ساتھیوں کو بھی دیکھ لیں, اتر کر دوبارہ سامان چیک کر لیں, ساتھی گن لیں کتنے ہیں پورے ہیں. بعض وقت رات کا وقت تھا, کوئی آدمی سوتا رہ گیا, ہم اتر گئے, پریشانی ہو جائے گی. سارے ساتھی کھڑے ہو کر نیتوں کی تجدید کرے, ہم کیوں جا رہے ہیں. جیسے ابھی نیت بنائی کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ دین پر چلنا سیکھیں اور امت دین پر چلنے والی بنے, اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے جیسے ہم کو نکلنے کی توفیق دی, جس بستی میں جاوے اتر کر یہ نیت کریں کہ یہاں سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ راہ خدا میں نکلیں, اس کی نیت کریں. سامان ایک طرف لگا کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں, ہمیشہ بس اسٹینڈ پر, ریلوے اسٹیشن پر یا اور ایسے پبلک اسٹینڈ پر جہاں کہیں سامان رکھا ہے تو سامان ایک طرف, ہم ایک طرف اس طرح نہ رہیں, جہاں سامان ہو وہیں ہم بھی کھڑے رہیں. جہاں سامان ہے بیچ میں سامان رکھتے, اس کے اطراف میں کھڑے, بیٹھنے کا موقع ہے بیٹھ جائے, بیٹھنے کا موقع نہیں ہے تو کھڑے رہے, سامان بیچ میں ہو اس میں حفاظت ہو. اور پھر دعا کر لیں مختصر, اللہ کی مدد شامل حال کریں, بستی میں داخل ہونے کی مصنون دعا پڑھ لیں, پھر کوشش کریں کہ پیدل چلیں. کیسے چلیں؟ پیدل, حتی المقدور اس کی کوشش کریں کہ پیدل چلیں. پیدل چلنا بھی ایک عمل ہے, اللہ کے لیے ہم چل رہے ہیں, ذکر کرتے ہوئے, دعائیں مانگتے ہوئے, لوگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں, کسی کو ہم سلام کر رہے ہیں, کوئی ہم کو سلام کر ہم جواب دے رہے ہیں. ہاں, یہ ایک عملی دعوت ہے. یہ اس طرح سے حضور والی سنت کے ساتھ اور اللہ کی نسبت کے ساتھ راہ خدا میں ہے, ذکر فکر کے ساتھ, زبان پر ذکر ہے اور دلوں میں اپنی اور عالم کی ہدایت کی فکر ہے, اس کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ چلنا بھی خیر کا ذریعہ ہے. جس زمین سے گزریں گے وہ زمین ہمارے لیے گواہی دے گی کہ ہمارے یہاں سے اللہ کا نام لیتے ہوئے گزرے تھے. جس درخت پتھر کے پاس سے گزریں گے وہ درخت و پتھر بھی قیامت میں گواہی دیں گے. اس یقین کے ساتھ عمل اور اس کے اوپر ملنے والے نفع کے یقین کے ساتھ پیدل چلے. چلتے چلتے بہت سے لوگ ملیں گے, ان کو سلام کریں گے, وہ ہم کو سلام کریں گے. محلے میں پہنچتے پہنچتے 2-5 لوگ آ جاتے ہیں, کوئی جماعت آئی ساتھ ہو جاتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے لیں مسجد میں, جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہوں اور 2 رکعت وضو کی 2 رکعت نماز مسجد کی, 2 رکعت وضو کی 2 رکعت مسجد کی, تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ لیں, مکرو وقت ہے تو نہ پڑھیں, اور پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں.
اور غور و فکر کریں. کیا غور و فکر کرنا؟ کھانا نہیں ہوتا تو لوگ کھانے کو تلاش کرتے. ہر ایک آدمی فکر میں لگتا ہے کچھ کھانا ملے. کوئی ہوٹل ہے, کوئی کینٹین ہے, کوئی ریسٹورینٹ ہے, کچھ نہیں ہے تو کیا ہے, کوئی پھل کی لاری ہے. کرتے ہیں نا کچھ نہ کچھ, کھانا کو بھوک لگی ہے تو کھانے کو سوچتے ہیں. ہم ہدایت کے طالب ہیں, دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, امت دین پر چلنے والی بن جائے اس کی محنت کے لیے نکلے ہیں, تو ہم اس پر غور فکر کریں. کھانے والے کھانے کو سوچتے ہیں, ایک لاری والا گراہک سوچ تلاش کرتا ہے, مال لے کر آیا ہے, وہ فکر کرتا ہے کہاں بیچوں. گلی میں جاتا ہے, کبھی بازار میں جاتا ہے, کبھی محلے سے گزرتا ہے, کبھی یہاں جاتا ہے, کبھی وہاں جاتا ہے, سوچتا ہے, پھرتا ہے. یہی ہوتا ہے, کبھی یہ گاؤں جاتا ہے, کبھی وہ گاؤں جاتا ہے. تو اس کا ہدف ہے مال بیچنا ہے, نفع کمانا ہے. ہم ہدایت کے طالب ہیں اور پوری انسانیت کی ہدایت کے طالب ہیں, تو مشورے میں اس پر غور فکر کریں گے کہ ہمیں بھی اور پوری انسانیت کو کیسے ہدایت دی جائے. اب جس مسجد میں ہیں اس مسجد کے اطراف میں ہم کو کام کرنا ہے ابھی, اس لیے کہ یہ اصولی بات ہے کہ جس مسجد میں قیام, جس جگہ قیام وہی کام, جہاں ٹھہرے ہیں اس کے قرب و جوار میں کام کرنا ہے. دو دن تین دن وہاں ٹھہرے پھر آگے جاؤ, دو تین دن وہاں ٹھہرے پھر آگے جاؤ, جہاں قیام ہے وہی کام کرنا ہے. اس کے لیے تدبیر سوچیں, اپنے ساتھیوں کی دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر اس مسجد کے اطراف میں جو مسلمانوں کے گھر ہیں 200, 250, 300, ان کے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کا نظام بنا. یہ ہمارے اس کام میں بہت ضروری کام ہے, ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کے واسطے ملنا. ہم کھانے پینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کھانا پینا تو گھر میں بہت تھا, راحت آرام کے لیے جا رہے ہیں. کہ راحت آرام تو گھر سے زیادہ اچھا کس کو ملتا ہے؟ گھر کے جھونپڑا بھی اگر گھر ہے کسی کا, تو اس کو جو آرام اپنے جھونپڑے میں ملے گا وہ مسافر کو کسی ہوٹل میں نہیں ملے گا. آرام کے لیے تو اس کا جھونپڑا زیادہ اچھا تھا. تو ہم سونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کھانا سونا ہماری ضرورت وقت پر پورا کریں گے, لیکن ہمارا مقصد کام ہے. سارے ساتھی فکر مند ہو کر دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ملاقات کا نظام بنا, اور ایک ایک بھائی کے پاس جا کر ایمان کی بات کریں, جو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا اور اس کی رنگریلیاں روزانہ کھل رہی ہیں اور وہ ہمیں لبھا رہی ہے, اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اللہ سے غافل کر رہی ہے. ایسے موقع پر اللہ کو بولنا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, وہی اللہ ہماری حاجتیں ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اور اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ایمان کو بولنا ہے, گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کے پاس جا کر, اور عبادت کو بولنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے, کھیل کود نہیں ہے, لہو و لعب نہیں ہے, کھانا پینا مقصد نہیں ہے, راحت آرام یہ مقصد زندگی نہیں, یہ ضرورت زندگی ہے. مقصد اور ضرورت میں اگر فرق نہیں ہوا تو آدمی دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور دھوکے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا. کہ مقصد اور ضرورت کا فرق نہیں کیا, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مقصد ضرورت کا فرق نہیں ہوتا. ابا دکان سپرد کرتے ہیں تو دکان پر بھی کھیلنے لگتے ہیں, دکان پر بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتا نہیں کہ مقصد ہمارا اس وقت دکان ہے, کھیلنا نہیں ہے, لیکن ان کو کھیل کا غلبہ ہے. کھیل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, گاہک آتے ہیں جاتے ہیں, بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہ سنی نہیں ہماری بات, ہمارے سامنے دیکھا بھی نہیں ہم گئے تو. ابا آتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ تم نے کس کو بٹھایا دکان پر, وہ تو کھیلتے رہتے ہیں, سیریل دیکھتے رہتے ہیں, گیم کھیلتے رہتے ہیں. تو اس کو مقصد ضرورت کا فرق ہی نہیں. اس وقت مقصد یہ ہے کہ سب چیزوں سے یکسو ہو کر دکان پر دھیان دیں, آنے والے گاہکوں کو دیکھیں, ان کو مال دیں, ان سے بات کریں. لیکن بچپنا ہے, ایسے ہم سب کا بچپنا ہی چل رہا ہے, ابھی تک ہم کو بھی پتا نہیں کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا. عبادت زندگی کا مقصد ہے, عبادت کو سیکھنا سمجھنا ہے, اور پھر جس موقع کی جو عبادت ہے اس عبادت میں مشغول ہونا ہے. یہ عقل مندی ہے, یہ سمجھداری ہے, اس لیے بھی بات کر رہے ہیں مقصد عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور علم ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے, کہ بغیر علم کے کوئی کام بھی حل نہیں ہوگا, عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی.
علم اور ذکر اور اخلاق ہر مسلمان سے بات کرنی, اس کی ضرورت اور اہمیت سمجھانی ہے ان چیزوں, اور ہر ایک کو ترغیب دینی ہے کہ اس کو سیکھنے کے خاطر راہ خدا میں نکلے. اتنے دن ہم وہاں رہے, اپنے پاس بلا رہے, اپنی تعلیم میں, اپنے گشتوں میں, مذاکروں میں, ملاقاتوں میں, اپنے کھانے پینے میں ان کو شریک کریں, اپنے ناشتے میں شریک کریں, مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ان کو بلا دیں. ہم اسی نیت سے وہاں جائیں کہ ہم اپنا کھلائیں گے, ان ہم بھی کھائیں گے, ان کو بھی کھلائیں گے, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے, ایمان کی بات کریں گے, اعمال کی بات کریں گے, ان کا ذہن بنائیں گے, اور ان کو بھی راہ خدا میں نقد نکلنے کے لیے تیار کریں گے. چار چار مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, کم از کم 3-3 دن کے لیے. 10 مسجدوں میں اگر قیام ہوا 2-2, 3-3 دن, تو 10 مسجدوں سے اگر 3-3 دن کی 10 جماعتیں نکلے گی تو 100 آدمیوں کے 3 دن لگے. اگر صحیح محنت ہو گئے تو ان 100 میں سے اگر آدھے 50 بھی تیار ہو گئے تو 50 آدمی 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائے. آدھے نہیں ہوئے, 25% ہوئے تو 25 آدمی ہو جائے گے, 2 جماعتیں بن جائے گی 4 مہینے. ترتیب کے ساتھ محنت میں اپنا وقت گزارو, لایانی سے اپنے آپ کو بچاو, فضولیات سے بچاو, اپنا وقت محنت میں گزارا. ہاں, یہ ایک گشت ہے, گھر گھر جانا, ایک ایک سے ملنا, ایک ایک بات بھائی کو بات سمجھانا. بہت سے لوگ بات سننا پسند نہیں کریں گے, ان کو سلام مصافحہ کریں گے, محبت کے ساتھ بات کریں گے, ہاں بات کی اہمیت سمجھائیں گے. گھبرانا نہیں ہے, بلکہ ہمت سے, ہمت کے ساتھ جانا ہے, اپنی بات پیش کرنی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ لوگوں نے ان کو سسکار دیا, گالیاں دی, پریشان کیا, لیکن وہ جمے رہے. اس لیے یہ بنیادی عمل ہے راہ خدا میں نکلے. ایسے ہی خصوصی گشت ہے کہ وہاں کے جو بااثر لوگ ہیں ان کے پاس جاویں, ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاویں. بستی میں, جس بستی میں جائیں گے, اگر وہاں کوئی علماء ہیں, اللہ والے ہیں, تو ان کی خدمت کی حاضری دے, دعا کی گزارش کریں, اور وہاں کے جو ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں ان کے پاس جاویں, ان سے کام میں تعاون طلب کریں. اس طریقے سے یہ گشت ہے. مشورے کے فوراً بعد خصوصی گشت کی جماعت بنا لے, لیکن اس سے پہلے خدمت والے کھانا پکانا شروع کر دیں تاکہ اشراف نہ رہے, دل میں بھی سوال نہ رہے کوئی ہماری دعوت کرے. اپنا انتظام کرتے ہوئے چلے ہمیشہ, کوئی دعوت کرے تو استغنا کے ساتھ قبول کرے. استغنا کے ساتھ یعنی کہ ہمارے دل میں بھی سوال نہیں, نہ ہماری زبان پر سوال ہے, نہ ہم دل سے چاہتے تھے کہ ہم کو کوئی کھلاوے, لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان بھائی آ کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے پہلے تو معذرت کرے کہ ہم تو سب انتظام کر کے آئے, ہم پکائیں گے, ہم کھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ, اور اتنا وقت آپ ہم کو محنت کے ساتھ دے. آپ دعوت کریں گے 2-4 گھنٹے آپ کے لگیں گے خدمت میں, وہ وقت آپ ہم کو دے دیں تاکہ کچھ ملاقاتیں ہو جائے, ورنہ ہمارے 2 ساتھی تیار ہی وہ خدمت کر رہے ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہماری بات قبول کر لو, تو پھر اگر اصرار ہے ان کا تو ہم استغنا کے ساتھ قبول کریں, اشراف کے ساتھ نہیں. اشراف یعنی دل کے سوال کے ساتھ, کہ اندر سے ہی اندر بھائی کے کوئی آ جائے, اور ہم نے خدمت کے ساتھی بھی طے کیے, انتظار کر رہے ہیں بھائی کوئی آوے تو ٹھیک ہے, نہیں آوے تو ہم پکا لیں گے. یہ اشراف ہے, بلکہ ہمارے دل میں اس کا واہمہ بھی نہ ہو کہ کوئی کھلائے, بلکہ ہم اپنا لگائیں گے, ہم کھلائیں گے. خدمت والوں کو لگائیں, خصوصی گشت کریں, درمیان تعلیم شروع کر دیں. تعلیم ایک بہت عمل, بربنیادی عمل ہے, تربیت کا عمل ہے. ہاں, تعلیم میں ہمیں اللہ رسول کی باتیں سننی ہیں, جو حق باتیں ہیں, سچی باتیں ہیں, حق اور سچی باتیں, اللہ کی بات. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اللہ کی باتوں کو ہمیں دھیان سے سننا ہے. کیسے سننا ہے؟ اور گھنٹوں بھر سننا ہے. دھیان سے سننا ہے, گھنٹوں بھر سننا ہے. وہ سچی باتیں ہیں. جب مزاج خراب ہو جاتا ہے نا, مزاج مذاق بگڑ جاتے ہیں. ایک آدمی شراب کا عادی ہو گیا ہے تو آپ اس کو شہد کا شربت تو نہیں پیے گا, پیے گا بولو نا بھائی, اس کو شہد اب زعفران کا دودھ کا اس کو وہ بنا کر دو, زعفران والا تو نہیں پسند کرے گا, پیے گا وہ. اور شراب کی پوٹلی دے دو تو بولو نا بھائی, ارے بولو نا, ہاں خوش ہو جائے گا, اس کا خون بڑھ جائے گا. ایسا تو اس کو زعفران کی شربت اچھی نہیں لگ رہی ہے, شہد کی شربت اچھی نہیں لگ رہی ہے, دودھ اچھا نہیں لگ رہا ہے, فروٹ سلاد بنا کر دو اس کو تو نہیں لے گا, اور شراب دے دو تو اس کا ذوق بن گیا, یہ اس کا ذوق بن گیا. ایسے ہی ہمارا لغویات کی باتوں میں گھنٹوں بھر بیٹھ جاتے ہیں, غیبت ہو رہی ہے, چغلی ہو رہی ہے, تیری میری ہو رہی ہے, لایانی ہو رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, اس کے شو ہوتے ہیں الگ الگ, اس کے شو چلتے, تو اس میں کتنا وقت لوگوں کا لگتا ہے, بولو نا بھائی. ارے بولو بھائی کہ رات رات بھر گزر جاتی, پتہ نہیں چلتا, رات رات بھر گزر جاتی. اور دین کی مجلس میں 15 منٹ بات ہو تو, 15 منٹ تعلیم ہو تو بہت لگتی, اتنی زیادہ تعلیم 15 منٹ ہو گئی, جمعہ کے دن بیان ہو جائے 25 منٹ تو اتنا لمبا بیان ہے, کیونکہ ذوق بگڑا ہوا ہے. کیا بگڑا ہوا ہے؟ ذوق بگڑا ہوا ہے. لایانی میں آدمی گھنٹہ دو گھنٹہ گزارتا ہے, سیریل میں اور گیم میں اور پتہ نہیں کس میں کس میں, اللہ ہماری حفاظت فرما لو, اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, لیکن اللہ کی بات جو سچی بات ہے, جنت کی بات جو جنت حق ہے سچ ہے, اس میں مزہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنا مزاج بنانا ہے, جو بگڑا ہوا مزاج ہے اس کو ختم کر کے صحیح مزاج بنانا ہے کہ ہم اچھی باتیں سننے والے ہیں, اچھا سنیں گے تو اچھا سوچیں گے, اچھا بولیں گے. اس وقت جو ہماری سوچ خراب ہوئی اور بول خراب ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلط سنا ہے, سنا غلط, لایانی سنی ہے, غفلت سنا ہے, اللہ کے غیر کو سنا ہے, برائیاں سنی ہیں, گناہوں کو سنا ہے, اس لیے سوچ بھی ویسی بن گئی اور بول بھی ویسے ہی نکلتے ہیں زبان سے. اس لیے تعلیم کے حلقے قائم کیے گئے کہ تعلیم کے حلقوں میں اللہ کی بات, قرآن کی آیتیں ہیں, اس کا ترجمہ لکھا ہے حضرت شیخ نے, اس کی تفسیر لکھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے ارشادات کی تشریح لکھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی کے مبارک واقعات ہیں, اور بھی تابعین, تبع تابعین اور اللہ کے نیک بندوں کے قصے ہیں. یہ اچھی اچھی باتیں ہیں. تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بھر بیٹھ کر دھیان سے سننا, اگر چند دن دھیان سے سن لیا تو دل کی کیفیت بدل جائے گی, گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی, نیک اعمال کی رغبت پیدا ہوگی, دل میں نرمی آئے گی, دل میں نرمی پیدا ہوگی. اس لیے گزارش ہے دونوں وقت دھیان سے گھنٹوں بھر بیٹھے, تھک نہ جاوے, ہار نہ جاوے, جماوے اپنے آپ, ابتدا میں قرآن شریف کے حلقے لگاوے, فضائل قرآن میں سے ایک دو حدیثیں پڑھ کر قرآن شریف کا سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے. یہ اللہ کا کتاب, اللہ کی کتاب ہے, کلام الہی ہے, اور نماز میں جتنا پڑھنا ہے اتنا سیکھنا تو فرض ہے. تصحیح کرے اپنے قرآن کی, یہ ضروری کاموں میں سے ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح کریں, ایک ایک آیت کر کے سورہ فاتحہ, پھر چھوٹی چھوٹی چند سورتیں صحیح کریں, پھر دھیرے دھیرے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے, پورے قرآن شریف کو صحیح کرنا. لیکن چونکہ اجتماعی حلقے میں نئے پرانے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے 10 سورتوں پر مشق کرتے رہیں, باقی انفرادی اوقات میں باقی قرآن شریف کو صحیح کریں. جن کا صحیح ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے مزید سورتیں یاد کریں, سورہ یاسین شریف یاد کریں, سورہ ملک یاد کر لیں, سورہ کہف یاد کریں, اور جتنا اللہ توفیق, ابتدا ہوگی ہماری سورہ فاتحہ سے. اس طرح قرآن کا حلقہ روزانہ لگا, اور فضائل کی کتابوں میں سے پڑھنا ہے, اور 6 صفات کا مذاکرہ, جیسے بھی میں نے, ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام, اخلاص اور راہ خدا کی محنت, اس کے فضائل کی روشنی میں مذاکرہ اس نیت سے کریں کہ 6 نمبر ہماری زندگی میں آ جائے. اسی طرح شام کو عمومی پیش کرنا ہے روزانہ. دیہی علاقوں میں لوگ جلدی آ جاتے ہیں تو عصر بعد قابو میں آ جاتا ہے, اور شہروں میں بڑے قصبوں میں لوگ دیر سے آتے ہیں تو مغرب بعد قابو میں آتا ہے. اس وقت زیادہ لوگ محلے کے ملتے ہیں, ایسے وقت میں عمومی گشت کرنا, 2 نمازوں کے بیچ کا وقت خارج کریں, گشت کی اہمیت, ضرورت, فضیلت بتا کر گشت کے لیے جماعتیں بنا لیں, اور اس جشن میں نقد لوگوں کو لانا تیار کر کے اور پھر عشاء کے بعد بات کر کے ان کی تشکیل ہو. صبح سے اگر جماعت نے خصوصی گشت میں، عمومی ملاقاتوں میں، تعلیمی گشتوں میں محنت کی ہے تو شام ہوتے ہوتے انشاءاللہ چند لوگ نقد تیار ہو جائیں، بیان ہوگا، بیان کے بعد تشکیل ہوگی تو کھڑے ہوں، ان کو دیکھ کر اور دوسرے تیار ہوں اور جماعت مکمل ہو جائے گی. صبح سے شام تک محنت ہوگی تو تین دن کی جماعت تو آسانی سے بن جائے گی، اور اسی کے ساتھ چلے چار مہینے کی تشکیل چلتی رہی تو دن بھر میں دو چار نام آ جا گئے، دوسرے دن دو چار نام اس کے آئے، تیسرے دن آئے، تین دن ایک طرف، تین دن میں تین جماعتیں تین دن کی جائے گی تو دوسری طرف تین دن کے بعد ایک جماعت چلے چار مہینے کی ضرور بن جائے گی. اس سے جم کر اس کی محنت کریے، ایک بہت بنیادی کام ہے. پانچوں گشتوں کے ذریعے سے لوگوں میں چل پھر کر خوب اللہ کی، آخرت کی، دین کی دعوت دینا اور اللہ کے بندوں کو دین کی محنت کے لیے نقد تیار کرنا، یہ ایک بہت بنیادی کام ہے. اس پر پوری جماعت محنت میں لگے، رات میں جلدی آرام کر لیں، عشاء کے بعد اب کوئی کام نہیں، سو جا، اس لیے یکسو رہیں. ایران توران کی باتوں میں، لایانی میں، بازار میں پھرنے چلنے سے اپنے آپ کو بچاویں، اور اس وقت موبائل اس سے اپنے آپ کو بچاویں کہ اس سے ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جائے. یکسوئی باقی نہیں رہے، جماعت میں جانے کے بعد بھی آدمی گھر پر روزانہ گھر سے فون آ رہا ہے، بچوں کا، بیوی کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، تو آدمی کا ذہن تو وہیں پر ہے. اس وقت آپ دیکھو کہ ذہنی اعتبار سے اکثر لوگ یکسو نہیں ہیں. اس کی وجہ وہ ہے کہ 24 گھنٹے جیب میں فون ہے، صبح بیوی سے بات ہوئی، دوپہر میں بچے سے بات ہو رہی، شام کو پوتے سے بات ہو رہی، صبح نوازے سے بات ہو رہی، ایک دن بھی پورا یکسوئی سے نہیں گزرتا. تو نہ عبادت میں مزہ ہے نہ دنیا کے کسی کام میں آدمی یکسو ہے. اس لیے جو سیٹ لوگ ہیں ان کو نوکروں سے شکایت ہے کہ ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں. ارے ہے نا شکایت، اتنے بھی اس نوعیت کے ہیں. اس لیے بہت سی کمپنیوں میں تو اصول پر فون جمع کراؤ، یہاں کاؤنٹر پر فون رکھو، اندر جا کے کام کرو، جب جاؤ اس کو پے کر جاؤ، کہ یکسو نہیں آ رہی. اس لیے یکسو ہو جانا ہے دین کے کام کے لیے. تو موبائل چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، دوستوں کی محفل چھوڑ دی، تو موبائل بھی چھوڑ دیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے، یکسوئی باقی رہے. رات میں جلدی آرام کر لے، سنت کے مطابق آرام کر، اور مسجد میں بغیر موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئے. مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، ہر وقت مسجد کا خیال کریں. دل میں یہ بات ہو ہر وقت کہ ہم مسجد میں کہاں پر ہیں، مسافر ہیں، ہماری مجبوری ہے، اس لیے مسجد میں ٹھہرے. مسجد ٹھہرنے سونے کی جگہ تو وہ تو عبادت کی جگہ ہے، دین سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ ہے، لیکن مسافر کے لیے، معتکف کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہر جاؤں. اعتکاف کی نیت کر کے ہم ٹھہرے، ہر وقت یہ کھٹکا رہے کہ ہم مسجد پہ ہیں، بولتے ہوئے سوچے کہ مسجد میں ہوں، زور سے نہیں بولیں گے، دنیا کی بات نہیں کریں گے، مسجد میں اللہ کے گھر میں احتیاط کریں گے. سونے میں بھی ایک طرف بستر بچھا رہے، بیچ میں نہ لگا لیں بلکہ ایک طرف لگا لیں، اور کپڑا موٹا یعنی بستر بچھائے بغیر نہ سوئے، ادب کے ساتھ رہے مسجد میں. سامان بھی لگایا تو ایک طرف لگا کر اس پر اچھی چادر ڈال دے. حتی المقدور کوشش کرے کہ باوضو رہے، اور ناپاکی کی حالت میں تو بالکل مسجد میں اجازت نہیں، فوراً آدمی جا کر غسل کرے اور پھر مسجد میں آئے. مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، جتنا ادب ہوگا اس کے بقدر آدمی آگے بڑھے گا. با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے ادب بن گیا بے نصیب ہے. ہاں ادب بہت بڑی چیز، مسجد کا ادب کرے، قرآن شریف کا ادب کرے، کتابوں کا ادب کرے، ایک دوسروں کا بھی ادب ملحوظ رکھے، چھوٹے بڑوں کی تمیز کرے، ہنسی مذاق نہ کرے. ہاں زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا، دل مر جاتے ہیں زیادہ ہنسنے سے. ہر وقت ہنستے ہی رہنا یہ مطلوب چیز نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہر وقت متفکر ہوتے تھے، ہاں مسکراتے تھے آپ، لیکن متفکر ہوتے تھے، سوچ میں ہوتے تھے، گہری سوچ فکر میں ہوتے تھے. اس لیے اپنے آپ پر قابو رکھیں، لایانی سے بچاؤ، کھانے کے وقت کھانا کھا لیں، ایک دسترخوان پر سارے ساتھی کھانا کھا لیں، کھانے کے آداب کے ساتھ کھا لیں، کچھ 1900 صبر کرنا. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا, کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا. ما حاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا, اچھا لگا تو کھا لیا, اچھا نہ لگا چھوڑ دیا. ہوتا ہو سکتا ہے بھائی, کسی کو ٹھنڈا کھانا اچھا نہیں لگتا, کسی کو گرم اچھا نہیں لگتا, تو زیادہ ٹھنڈا تھا اچھا نہیں لگ رہا, طبیعت چلے کھا لے, نہیں چلے چھوڑ دے. کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے, کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے, طبیعت ہے آدمی کی, تو آدمی کی طبیعت میں کھا لے نہیں طبیعت ہے چھوڑ دے, لیکن عیب نہ نکالے اس کو, اس کے لیے لڑائی نہ کرے بلکہ صبر کرے. جو اپنی پسند کی کوئی چیز ہو کھا, اپنے پاس چنے رکھ لیے, کچھ گڑ رکھ لیا, اور کوئی چیز ایسی اپنے ساتھ رکھ لی, یا اپنی پسند کی جو چیز دسترخوان پر ہے اس میں سے کھا لیا, جو پسند کی نہیں اس کو چھوڑ دیا. روٹی چاول دونوں ہیں, روٹی پسند کی روٹی کھا لے چاول چھوڑ دو, چاول پسند کے روٹی چھوڑ دیا چاول کھا لیا, لیکن عیب نہ لگا رہا کھانے میں, اور اس پر اللہ کا شکر کرے. جس وقت جو مل گیا اس پر شکر کرے, جو مل گیا اس پر شکر بڑی چیز ہے, اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں کو چھین جاتی ہے, اس کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. تو اس لیے کھانے کے وقت ایک ساتھ کھانا کھا لے, آرام کے وقت آرام کرے, یہ سب اجتماعی کام ہے. سفر, مشورہ, تعلیم, گشت, پانچ وقت کی نمازیں, بیانات اور کھانا سونا, یہ ہمارے اجتماعی کام ہے. اس میں پوری جماعت ایک ساتھ شرکت کرے, یہ تربیت کے کام ہے, اس سے ہماری تربیت ہوگی. اور انفرادی جو معمولات ہیں اس کی بھی پابندی کرے, صبح شام تسبیح پڑھے. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ پڑھے, اور درود پاک پڑھے 100 مرتبہ, اور استغفار 100 مرتبہ کریں, توبہ کرے اللہ سے صبح بھی شام کو. تھوڑی دیر الگ بیٹھ جاوے 10-15 منٹ کے لیے کونے میں, صبح فجر میں جلدی اٹھ گئے, تہجد میں تہجد کی نماز پڑھی, توبہ استغفار کیا, دعائیں مانگی اللہ سے, قرآن کی تلاوت کریں گے. لمبا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان تک, عموماً اگر تہجد میں جتنا جلدی اٹھے وہ وقت, اور اذان اور اقامت کے درمیان کا 40-45 منٹ ہوتے ہیں, لمبا وقت ملتا ہے. تو یہ سارے وقت کی قدر کریں. سردیوں کی لمبی راتیں ہیں, کوشش کریں کہ جلدی آرام کر کے جلدی اٹھ جائے, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر عبادت کر سکیں, دعا مانگ سکیں, استغفار کر سکیں. صبح اٹھ جاؤ, رات جلدی سوئیں گے جلدی اٹھنا آسان ہو جائے, بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں کہ رات میں جلدی سو جائیں گے صبح جلدی اٹھ جائیں گے, اور اللہ کے سامنے روئیں گے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, پوری امت کے لیے, اور تسبیح بھی پڑھیں گے. تیسرا کلمہ درود شریف دھیان لگا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس تسبیح سے بہت فائدہ ہوگا, اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی, اور جتنے گناہ دھلیں گے, جیسے آدمی 2-3 دن سے نہیں نہایا تو کیسا لگتا ہے اس کو, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, ہفتہ ہو گیا غسل نہیں کیا تو کیسا لگتا ہے جسم, بھاری بھاری لگتا ہے, اور غسل کرتا ہے تو ہلکا ہو جاتا. ایسے گناہ والا آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے غسل کر رہا ہے, غسل کر لیا ایسے گناہوں سے توبہ کر لیا تو جسم ہلکا پڑ جاتا ہے, ایسا دل ہلکا ہو جائے گا, گناہوں کی نحوست نکل جائے گی اندر سے. تمانینت کا ذریعہ ہے, برکت کا ذریعہ ہے, رزق میں, اولاد میں, مال میں استغفار, کثرت سے استغفار کرتے رہے, روتے رہے اللہ کے سامنے کہ اللہ گنہ گاروں معاف کر دے, کہ اللہ بہت گناہ کیے مجھے اپنے فضل سے معاف کر دے, ہر وقت معافی مانگتے رہیں. یہ ایک مشق ہے, صبح شام 100-100 مرتبہ, کہ صبح 100 مرتبہ معافی مانگے, شام کو 100 مرتبہ معافی مانگے, تاکہ ہم کو یقین ہو جائے کہ ہم گنہ گار ہیں. ابھی یقین نہیں ہے, اپنے آپ کو ہم صاف ستھرا سمجھتے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں, فلاں ایسا ہے, فلاں یہ ایسی ہے, فلاں ایسا ہے. 100-100 مرتبہ صبح شام اپنے آپ کو استغفار میں لگائیں گے تاکہ ہم کو بھی یقین ہو گنہ گار ہیں, اور اس حقیقت میں گنہ گار اللہ سے معافی مانگ لیں. اس وقت بہت اچھا موقع ہے,
اس لیے استغفار کی کثرت کرنی ہے. قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرنا. جن کو پڑھنا نہیں آتا اتنا وقت وہ اتنا وقت سیکھنے میں لگا. جو حضرات گھر جا رہے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں. صبح شام تسبیح پڑھیں, قرآن شریف کی تلاوت اپنے گھر میں کریں. ہم زیادہ موقع لیں کہ ہم اپنے گھر میں تلاوت کریں, اپنے گھر میں تسبیح پڑھیں تاکہ بیوی بچے بھی دیکھیں. ہمارے دوسرے بہت سارے کام دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. ابا بیڑی پیتے ہیں تو بیٹا بیڑی پیتا ہے, ابا گالی دیتا ہے دادا گالی دیتا ہے تو پوتا گالی دیتا ہے. کہ ہماری برائیاں تو بہت ساری گھر میں ہو رہی ہے, نیکیاں بھی کریں گھر والوں کے سامنے. نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں, دعا میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, گھر والے دیکھ رہے ہیں, ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تو یہ خوبی کی چیز منتقل ہوگی ان میں بھی اور گھر میں بھی دعوت کا اور عبادت کا ماحول بنے گا. اس لیے اپنے گھروں میں بھی نفل نمازیں, ذکر, تلاوت, عبادت کا معمول بنا. اپنے گھر والوں پر بھی محنت کے لیے روزانہ گھر میں تعلیم ہے. راہ خدا میں جیسے روزانہ تعلیم ہے ویسے وہاں روزانہ تھوڑی دیر تعلیم کریں. تو اس طریقے سے ان اعمال سے ہمیں اپنے فروج کو بھی معمور کرنا ہے, یعنی راہ خدا میں نکل کر بھی یہ کام کرنے ہیں. اور گھر جو جا رہے ہیں وہ حضرات اپنے گھروں میں اس کی پابندی کریں تاکہ ہمارے گھروں میں رحمت آوے اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو اور سارے ہر قسم کے خرافات, شیطانی اثرات ہمارے گھروں سے دور ہو جاوے. اس کے لیے اپنے گھروں میں ان اعمال کو شروع کرنا کریں گے انشاءاللہ. جو حضرات جا رہے ہیں راہ خدا میں وہ اپنے ان اعمال معمولات کے ساتھ اپنے آپ کو لایانی سے, ایران پوران سے اپنے آپ کو بچاوے, سے پرہیز کریں. کھانے پینے میں, سونے میں, ضروری بات چیت میں, جائز ضروریات میں کم سے کم وقت لگا. کسی پر تنقید نہ کریں, کسی کی تنقید سے حقیر یعنی کم بتانا, کسی کو حقیر سمجھنا, اچھوت سمجھنا, ان سب چیزوں سے بچیں. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں, اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں, اپنے ذمہ دار کی خدمت یعنی ان کی اچھی اطاعت کریں, مقامی لوگوں کی خدمت کریں, جہاں بھی ٹھہرے صاف ستھرے رہے, مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھے, مسجد کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں بیت الخلاء وغیرہ اس کو بھی صاف ستھرا رکھے. مسجد سے جاوے تو کچھ 5-25 روپے مسجد میں جمع کر دیں کہ ہم نے مسجد کی چیزیں استعمال کی ہیں, بجلی ہم نے استعمال کی ہے, پانی استعمال کیا ہے. کہیں اور جگہ ٹھہرتے ہیں تو دیں گے, ہوٹل میں کتنا پیسہ دیتے ہیں, تو یہاں اللہ کے لیے ہم خوشی سے وہاں اس میں جمع کر دیں کہ ہم نے بھائی استعمال کیا ہے, 50-100 روپے وہاں جمع کر دیں, بھائی ہم نے بجلی استعمال کی, پانی استعمال کیا, کھانا پینا ہم نے خود کھایا, اپنا پکایا, تو یہ چیزیں استعمال کی ہیں, تو خوشی سے رغبت سے ہم اپنی طرف سے کچھ جمع کر دیوا. مسجد کو صاف ستھرا چھوڑیں, خرابی کے ساتھ نہ چھوڑیں. اور مسجد کو اعمال سے معمور کہ 3 دن رکے, ویران تھی مسجد آباد ہو گئی, مسجد میں نمازی آ گئے, مسجد والا جماعت بن گئی, محلے میں دین کی فضا بنی ہے. اپنے پیچھے ہم کام چھوڑ کے آئے, یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم پورے طور پر کام میں لگیں گے, لایانی اور غفلت سے بچیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. اور ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کریں, اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں, ایک دوسروں کی خوبی دیکھیں. خوبیاں دیکھیں گے تو دنیا میں لاکھوں خوبیاں ہیں, خوبیاں دیکھیں گے, لیکن اگر خوبی دیکھنا کہ آنکھیں بند کر دیں گے تو پھر خوبی دکھے گی نہیں. برائی دیکھنا اچھا نہیں ہے, منع کیا اس. ایک دوسروں کی برائی نہ دیکھیں, اپنے ساتھیوں کی بھی برائی نہ دیکھیں, اپنے دوستوں کی برائی نہ دیکھیں, بلکہ خوبیوں کو دیکھیں, خوبیوں کو اجاگر کریں, غیبت نہ کریں. پیٹھ پیچھے برائی یہ غیبت ہے, وہ برائی جو اس بھائی میں موجود ہے, اس بھائی کے اندر جو برائی موجود ہے اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بولنا یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں برائی ہے ہی نہیں وہ تو الزام ہے. ایک آدمی چور نہیں ہے, میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کو چور کیا تو اس پر الزام لگایا میں, بہتان ہے. اور وہ آدمی چور ہے اور اس کو میں نے چور کہا پیٹھ پیچھے, تو یہ غیبت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے, اپنی مجلسوں کو غیبت سے, چغلی سے بچاؤ, کسی کو پریشان کرنے سے. اپنے گھر کے ماحول میں بھی یہی چیز ہے جس نے ہم کو جو ہے پریشان کر رکھا, کہ ہم دوسروں میں لگ گئے, اپنے آپ سے غافل ہو گئے. اپنے گھر رہ کر بھی اپنے کام سے کام, کاروبار ہے حلال کاروبار کریں, حلال کام کریں, حلال رزق کے طلب میں نکلنا بھی عبادت, لیکن حرام میں مشغول نہ ہو, مشتبہ چیز میں نہ پڑے, برکت نہیں ہوگی, سب اکٹھا جائے گا. ابھی تو آ رہا ہے بدن بات کا مشتبہ کام آدمی شروع کرتا ہے, حرام کرتا ہے اور دیکھ رہا ہے بہت آ رہا ہے بہت آ رہا ہے بہت آ رہا ہے, اور نیت جو ہے اس مہینے کے بعد بند کر دیں گے, لیکن لالچ ہوتی ہے نا آگے تو ابھی اور لیا اور لیا اور لیا, اور پھر آیا ایک حال آیا کہ سب ہاتھ سے چلا گیا. اب آدمی روتا ہے ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو, کیا ایسا نہ کرتا ویسا نہ کرتا وہ نہ کرتا, ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالیاں دے اس نے ایسا کروایا وہ اس کو گالیاں, جب آ رہا تھا تب کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ہاں اس لیے مشتبہ چیز میں حرام چیزوں میں نہ پڑے, اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھی, اس سے منع کیا, حلال کام کرے جو بھی کام ہے چاہے چھوٹا سا ہے. ہمیں تو کاروبار ہمارا بہانہ ہے, روزی تو اللہ ڈالتا ہے, اس کاروبار ایک بہانہ ہے چاہے چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا. اس لیے دیکھو بہت سارے چھوٹے کاروبار والے فیکٹری والوں سے زیادہ کماتے ہیں, اور بہت سے وہ ہیں جنہوں نے ایک دن بھی محنت نہیں کی, باپ دادا کی میراث میں اتنا کمایا کہ 50 سال فیکٹری چلانے والا نہیں کمایا, اتنا اس نے اس کو مفت میں ملا, ایک دن بھی محنت نہیں کی, کہ روزی مقدر کی اور رزق مقسوم والحریص محروم. حدیث میں آتا کہ روزی تقسیم ہے, لالچی محروم رہے گا, کہ لالچ نہ کرے, لالچ بری بلا ہے, بلکہ حلال کمائی کرے, عبادت کی پابندی کے ساتھ, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ, ذکر و تلاوت کے ساتھ, سچائی اور امانت داری کے ساتھ, اور جو مال اللہ دے رہا ہے حلال راستے سے اس کو حلال جگہوں پر خرچ کرتے رہیں گے, اپنے مال کی زکات ادا کریں. 2.5% یہ تو بخیل سے بخیل پر ہے, جو ایک نمبر کا بخیل ہے اس کو 2.5% نکال لیں, مال کا 40% باقی جو سخی ہیں وہ اللہ کے دربار میں اپنی سخاوت کے جوہر پیش کریں. ابھی موقع ہے, اس وقت موقع ہے, غریبوں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر, پڑوسیوں پر, دین کے جتنے تقاضے ہیں جتنے تقاضے اس وقت ہیں, کھلے دل کے ساتھ آدمی اپنا مال خرچ کرے, اپنی ضرورتوں میں اسراف نہ کرے, بلکہ اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت خرچ کرے, اپنے لیے اپنے اوپر خرچ کرے, اپنے گھر والوں پر بقدر ضرورت خرچ کرے, تنگی بھی نہ کرے, بخیل بھی نہ بنے اور اسراف بھی نہ کرے. درمیان میں کیا ہے اس کو سیکھنا ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ بخل اور اسراف کے درمیان کی بارڈر کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے خرچ کرنے کے موقع پر نہیں کرتے بخیل بن جاتے ہیں, اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں, شادیوں میں, مکانوں میں اور پارٹیوں میں, فنکشنوں میں, سیر و تفریح میں, کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ سیر و تفریح میں لاکھوں روپے جا رہے ہیں, اور شادیوں میں کروڑوں روپے جا رہے ہیں, اور مکانوں میں کروڑوں روپے جا رہے ہیں, جو ضرورتیں تھیں اس میں بقدر ضرورت خرچ کریں, جتنا انتظام ہے وہ فرق ہم کو معلوم ہوگا علم کے ذریعے سے, ورنہ جہالت ہوگی تو آدمی بخل اور تبذیر میں فرق نہیں کرے گا, جہاں خرچ کرنا ہے خرچ نہیں کر رہا ہے, جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کر رہا ہے, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں لاکھوں روپے لٹا رہا ہے, نام و نمود کے خاطر, اپنی شہرت کے خاطر, قوم اور سماج میں نام بنانے کے خاطر, سارے نام مٹ جائیں گے, سارے نام مٹ جائیں گے, ایک نام خدا کا باقی رہے گا. جو اپنے نام بنانے کے خاطر جو کر رہا ہے وہ مٹنے والا ہے, چاہے وہ مال لگا رہا ہو جان لگا رہا ہو, کہ سارے نام مٹنے والے ہیں, ایک اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے. اس لیے اس اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرے, اللہ کے لیے کرے گا آدمی تو پھر اب تلاش کرے گا اللہ کیا چاہتا ہے, اس کے لیے کرنا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہ کرے گا, سماج اور قوم جو چاہتے وہ نہیں کرے گا, یا نفس جو چاہتا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, کہ اللہ مجھ سے عبادت چاہتا ہے, مالی عبادت بھی جانی عبادت بھی, اور اللہ مخلوق کی خدمت چاہتا ہے, اس لیے دیا ہے کہ اس مال سے مخلوق کے خدا کی خدمت کروں, مال مخلوق کو راحت پہنچاؤں اس کے ذریعے سے, اور اس مال کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو, یہ مال وہاں لگے کہ جس راستے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, دین کی نسبت پر اپنی جان اور مال کو لگائیں گے, مقام پر رہتے ہوئے مسجد کے 5 اعمال میں شرکت کرے, ہاں تعلیم میں پابندی کرے, ہر مہینے 3 دن لگا ہو, 27 دن اپنے حلال کمائی کے ساتھ 5 نمازوں کی پابندی کریں. نماز اہم ترین عبادت ہے, اہم ترین عبادت نماز ہے, اس کی کوشش کریں کہ کسی حال میں ہماری نماز فوت نہ ہو, بلکہ تکبیر اولا فوت نہ ہو, طے کرتے ہیں انشاءاللہ, یہ پورا مجمع طے کریں انشاءاللہ کب مستقبل میں جو نماز اہم ترین عبادت ہے کبھی نماز کو فوت نہیں کریں گے. بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, کون کون نیت کرتے ہیں؟ بلکہ کوشش یہ کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے, اور دوسری کوشش کریں کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اپنے محلے میں ایسی محنت کریں, ایسی محنت کریں کہ ہمارے پورے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے, محبت سے نرمی سے سب کو سمجھاوے, خوش آمد کرے, منت کرے. ایک آدمی نماز چھوڑ کر اپنا بہت بھاری نقصان کر رہا ہے. اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ فرض نماز چھوڑنا ہے. ہاں, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی فرض نماز چھوڑ دے. اس لیے گزارش ہے, سب سے گزارش ہے محلے کے ذمہ داروں سے بھی, سماج کے ذمہ داروں سے بھی, اور عام سے عام مسلمان سے بھی کہ اپنی مسجد کی جماعت کو آباد کریں, مسجد کی جماعت قائم کریں, اور اس جماعت کے ساتھ مل کر جماعت کی شکل میں جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک گھر میں جا کر ایک ایک مسلمان سے بات کریں. نماز کے اوقات میں ہم مسجد جا رہے ہیں تو راستے میں سے اپنے بھائیوں کو لیتے ہوئے جا, دکان سے جا رہے ہیں تو نوکر کو بٹھا کر نہ جا تو بیٹھ میں آتا ہوں نماز پڑھ, بلکہ اس کو کہے کہ چلو ہم نماز پڑھ کے آتے, اس پر بھی نماز فرض ہے. بیٹا ہے تو بیٹے پر بھی نماز فرض ہے, باپ پر بھی فرض ہے. ایک کے پڑھ لینے سے دوسروں سے ثابت نہیں ہو جاتی, اس لیے اپنی دکان بند کر لیں. اگر 15 منٹ 20 منٹ دکان بند رہے گی کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ کا فریضہ ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے دکان میں مال میں برکت کرے, اس لیے تھوڑی دیر بند کر دیں, نماز کی پابندی کریں. مسلمانوں کا بازار ہے بھائی, نماز کا وقت بازار ہمارا بند رہے گا. بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں مذہبی رسومات میں بازار بند ہوتے ہیں, مذہبی تہواروں میں بازار بند ہے, دو دو دن سے بند ہے, پانچ پانچ دن سے بند ہے, 10 دن بند. رسومات ہیں سارے, نماز عبادت ہے, اہم ترین عبادت ہے, مقصد حیات میں سے. اس نماز کے خاطر اگر ہماری 10-20 منٹ دکانیں بند رہے گی کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں, حضور علیہ السلام کے زمانے کے بازار کا منظر کھینچا اللہ پاک نے کلام پاک میں, تو یہی ہے کہ ان کے بازاروں میں لہو و لعب نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, اور ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. تجارت کرتے تھے وہ, لیکن نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے. اس لیے طے کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے با جماعت پڑھیں گے. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, کون کون پڑھیں گے؟ اور نیت یہ بنا کہ انشاءاللہ اپنی بستیوں میں ایسی محنت کریں گے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے. نیت کرتے ہیں بھائی, کون کون نیت کرتے ہیں؟ کیا کر اس کی فکر شروع کر, اپنی ذات سے پہلے کریں, اپنے گھر میں محنت کریں, اپنے محلے میں کریں, اور کوئی نہ آوے تو ہم گھبرا نہ جا رہے, مایوس نہ ہو جائے بھائی, 2 دن 4 دن بہت کہاں پھر تھک گئے, ایسا نہیں. وہ جب نہ مان کے نہیں تھکتے ہیں تو ہم کہنے والے کیوں تھک جاتے ہیں؟ بہت سے باپ آتے ہیں کہ یار بیٹے کو بہت سمجھا, مانتا نہیں, اب میں نے کہنا چھوڑ دیا اس. بہت سے ساتھی آتے ہیں مسجد اور جماعت میں ہم نے بہت کام کیا لیکن کوئی آتا ہی نہیں, ہم نے بھی چھوڑ دیا. بھائی وہ نہیں ماننے والے نہ مان کر نہیں چھوڑ, نہ ماننا نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو ہم اچھا کام کیوں چھوڑ دیں؟ اس لیے طے کریں انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے, اور گھروں میں تعلیم کریں. ہر مسلمان کے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو, تاکہ عورتیں بیٹھے, بچوں کو لے کر بیٹھے, گھر کے ذمہ دار لے کر بیٹھے, بچوں میں دینی شعور پیدا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی بنانے کا شوق پیدا ہو, اور گھروں میں وہ دینی ماحول بنے جو ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. محلے میں ہفتہ واری تعلیمیں ہوتی ہیں مستورات میں, اپنی مستورات کو وہاں بھیجے. چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی مستورات کو جوڑ کر ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت کی ان کو فکر دلاوے, دین کی طلب پیدا کرے. ہر جگہ گاؤں دیہاتوں میں ماشاءاللہ مکتب قائم ہے, اپنے چھوٹے بچوں کو مکاتب میں بھیجے تاکہ وہ قرآن سیکھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھے. اور جن دیہاتوں میں اگر انتظام نہیں ہے تو وہ خود انتظام کرے اس کا, بچوں کی تعلیم و تربیت کا. جہاں ایک دو گھر بھی ہیں وہ ایک دو گھر کے مسلمان بھی اپنے بچوں کے دین کے بارے میں فکر مند, ان کو دین کی تعلیم ملے, اس کے لیے سب مل جل کر فکر کریں. جماعتیں بھی جاتی جاتی رہے گی اور دینی تعلیم و تربیت کا نظام بھی بنتا رہے گا, شوق بھی پیدا ہوتا رہے گا, ایک دوسروں کو کہنے سننے کا ماحول بنے گا اور تعلیم و تربیت کا نظام ہوگا, تو انشاءاللہ دین زندگیوں میں آتا جائے گا, اور جتنا دین آئے گا اسی کے بقدر دنیا میں راحت, عافیت, عزت ملے گی, اور اصل جو زندگی ماں باپ موت کی ہے اس میں اللہ پاک قبر میں بھی حشر میں بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے راحت کر دے گی. اس کے لیے سب تیار ہے بھائی, کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. اور جو حضرات واپس جا رہے ہیں وہ اس نیت سے جاوے کہ گھر جا کر راہ خدا میں نکلنے کی تیاری کریں گے. اس وقت یہ جو 6-7 جماعتیں جا رہی ہیں اور کچھ جماعتیں پیچھے روانہ ہوئی, اب جو باقی بچے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر سال اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اور ابھی جا کر اپنی تیاری کریں. آگے اور جنوری میں, فروری میں, مارچ میں جماعتیں جائے گی, تو ہم ابھی سے تیاری کریں اور ان جماعتوں کے ساتھ اپنی ترتیب بناویں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للاسلام. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين خير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. خير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الفقر. وقنا عذاب الحشد. وقنا عذاب الدين. يا الله ہماری مغفرت فرما. يا الله ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں. يا الله آج تک کی زندگی مجرمانہ زندگی گزاری ہیں. مولا تیری بارگاہ عالی کے ہم اقراری مجرم ہیں. یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی بہنوں کی, رشتہ داروں کی, عزیز اقارب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے. امت کے حال پر رحم فرما دے. امت کے حال پر کرم فرما دے. مولا اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. ایمان کی حقیقت عطا فرما. عبادت کا ذوق نصیب فرما. یا اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما. پانچوں وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت کو مولا پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نماز میں سستی کرنے سے, غفلت کرنے سے ہماری حفاظت فرما. مولا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما. نماز کو قضا کرنے سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما. یا اللہ اپنا دھیان نصیب فرما. یا اللہ اپنا دھیان نصیب فرما. یا اللہ نفع والا علم عطا فرما. گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ آپس میں ہمارے جو ایک دوسروں کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما. یا اللہ کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما. جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اور یا اللہ تیرے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرما ہے. یا اللہ کسی کے ساتھ سلوکی سے ہماری حفاظت فرما ہے, کسی کا حق دبانے سے ہماری حفاظت فرما ہے. یا اللہ ایک ایک مسلمان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ہے, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما ہے, ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما ہے. مولا حب جاہ سے حب مال سے ہماری حفاظت فرما ہے. یا اللہ اپنا بھلا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ہے, جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما ہے. جب موت کا وقت ہو مولا حسن خاتمہ عطا فرما, کمال ایمان کے ساتھ یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما, حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما, آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما, قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما دے, حضور علیہ السلام کے مبارکات کو جامع کوثر نصیب فرما. مولا اس اجتماع کو قبول فرما, آنے والے اس پورے مجمع کو قبول فرما. یا اللہ جن لوگوں نے جو خدمتیں کی ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر اس پورے علاقے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ پورے علاقے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, آپ والے مبارک طریقوں کو گھر گھر میں زندہ فرما دے. یا اللہ گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں مولا جو ماحول مدینہ منورہ میں تھا, مولا ایسی فضائیں ہماری بستیوں میں ہمارے علاقوں میں اور پورے عالم میں زندہ فرما دے. جو بھائی تیرے راستے میں جا رہے نکلنا آسان فرما. یا اللہ قدم قدم پر مدد فرما, اپنی تائید غیبی شامل حال فرما, مقصد میں کامیابی نصیب فرما, صحیح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے سے اور یا اللہ بری صحبتوں سے, برے ماحول سے اور برے اس کے برے اثرات سے ہماری اور سب نکلنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما. سفر میں ساتھی بن جا, ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کا خلیفہ بن جا, اپنی تائید غیبی شامل حال فرما دے, قدم قدم پر مدد فرما دے مولا, قدم قدم پر نصرت فرما دے. یا اللہ جس وقت کے جو تقاضے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما. یا اللہ اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما. یا اللہ اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما, تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری کفالت فرما. یا اللہ حلال اور پاکیزہ روزیاں نصیب فرما, حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اور یا اللہ زندگی اور صحت و قوت کو اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو یا اللہ تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما, تیری مرضیات پر لگانے کی توفیق عطا فرما. اولا گناہوں سے فسق و فجور سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, لایانی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما, حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبات سے ہماری حفاظت فرما, کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ارتداد سے ہماری حفاظت فرما, نفاق سے ہماری حفاظت فرما, حسد اور کینے سے, بغض اور عداوت سے, حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لے. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما مولا, اپنا فضل و کرم شامل حال فرما مولا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان شان نصیب فرما. یا اللہ اس مجمع کی جو جائز حاجتیں ضرورتیں ہیں مولا تو ہم سے بہتر جانتا ہے, تو ہی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما مولا, تو ہی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. اور اپنے ماں سوا سے ہمیں بھی اور تیرے ایک ایک بندے بندیوں کو مستغنی فرما. اور ہم سب کو مولا تیرے حضور اپنی حاجتوں ضرورتوں کو مولا پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گئے اپنی شان شان نصیب فرما, ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.